گزارے کیسے زندگی. آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی. آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ علی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ علی آلک و اصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدی چینل کے ناظرین, سلسلہ دعوالافتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں. ابتداءً درود پاک کی فضیلت کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے, قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. تین شخص اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. عرض کی گئی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا, نمبر ایک وہ شخص جو میری امتی کی پریشانی کو دور کرے, نمبر دو میری سنت کو زندہ کرنے والا, اور نمبر تین مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے آپ کی کال سے ہم اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں.
ہمارے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے. بڑے بھائی جو تھے ان کے نام سب کچھ, ان کے نام نہیں ہے, ان کے ہاتھ میں سب کچھ تھا. انہوں نے مکان وغیرہ بیچ دی, تو اس کا حصہ کرنے کی جب باری آ رہی ہے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ لوگوں کی شادی کی ہے اور یہ کیا ہے, حالانکہ سب بھائیوں نے بھی کما کے دیے. کچھ عرصہ ایسا ہوتا تھا کوئی بھائی کما کے نہیں دیتا تھا, تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو حصہ نہیں دوں گا, میں نے آپ لوگوں کی شادی کی ہے اور آپ لوگوں کا خرچہ اٹھایا. اس بارے میں جو ہے تھوڑا سا بیان کر رہے ہیں.
جی کیا فرماتے, وراثت کے حوالے سے مسئلہ ہے؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. وراثت کے حوالے سے جو مسائل دارالافتاء میں آتے ہیں, ان مسائل میں اس نوعیت کے بھی بے شمار مسائل ہوتے ہیں کہ جس میں بڑے بھائی نے اپنے, چونکہ بس اوقات ایسا ہوتا ہے بڑے بھائی مالی اعتبار سے پوزیشن ان کی اچھی ہوتی ہے اور چھوٹے بھائی ابھی برسر روزگار نہیں ہوتے. جیسے سوال کے اندر بھی بتایا گیا کہ کام لگتا تھا نہیں لگتا تھا, تو گھر کے اخراجات وغیرہ میں تعاون کرتے تھے یہ چھوٹے بھائی بھی. تو اس طرح کے مسائل بہت آتے ہیں کہ جس میں بڑے بھائی اپنی ذاتی رقم سے بہت کچھ چھوٹے بھائیوں کے لیے کرتے ہیں. اب اس میں شادی کے اخراجات وغیرہ بھی, جو فی زمانہ لڑکا ہو یا لڑکی, لاکھوں روپے اس میں خرچ ہو جاتے ہیں, تو وہ اپنی طرف سے کر رہے ہوتے ہیں. کچھ جن کی شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں وہ بھی اس میں حصہ ملاتے ہیں, اور اگر شادیاں جیسے لڑکیوں کی ہو تو اس میں لڑکیاں تو کما کے اپنی شادیوں میں اخراجات نہیں کرتی, تو وہ بھائی وغیرہ اخراجات کرتے ہیں. سوال یہ اٹھتا ضرور ہے کہ ہم نے تمہاری شادیوں میں اتنا خرچہ کیا تو تمہارا اتنا بنتا ہے اور اتنا ہمارا خرچہ ہو چکا ہے, تو پھر وہ شادیوں کے اخراجات کا یا تو مطالبہ ہو رہا ہوتا ہے کہ اگر حصہ چاہیے تو اتنے لاکھ خرچہ ہوا تھا وہ دے دو, یا پھر وراثت میں تمہارا حصہ نہیں ہوگا وہی تمہاری وراثت ہو گئی. تو دیکھیں اس میں یہ جو مطالبہ ہے اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ جو شادی میں اخراجات ہو رہے ہیں, جس کی شادی ہو رہی ہے اس سے کیا یہ طے ہوا تھا کہ آپ کی شادی میں یا لڑکی کی شادی ہو رہی ہے تو اس میں ایک آئیڈیا لگا لیا کہ اس میں 4 لاکھ روپے کا خرچہ ہو رہا ہے, اور ایک آئیڈیا یہ بھی لگا لیا کہ وراثت میں بیٹی کا کتنا حصہ بن رہا ہے, بہن کا کتنا بن رہا ہے. تو اب بہن سے یہ اس طرح کوئی ڈیل ہوتی نہیں ہے,
ٹھیک ہے,
کہ تمہاری شادی میں 4 لاکھ کا خرچہ ہو رہا ہے تو یہ سمجھو تمہاری وراثت کا کتنا حصہ بنتا ہے, سمجھو وہ اسی کے جہیز وغیرہ سامان زیورات کپڑے شادی کے اخراجات اس سے کیے جائیں گے. اس طرح عام طور پہ ہوتا ہی نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
جب نہیں ہوتا تو ایک بڑا بھائی اخلاقی اعتبار سے وہ اپنی ایک ذمہ داری بھی سمجھ رہا ہوتا ہے, اور وہ شادی میں اخراجات اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال سے وہ کر رہا ہوتا ہے, تو خوشی غمی کے مواقع پہ اس کے کثیر رقم صرف بھی ہو رہی ہوتی ہے, تو وہ ایک اخلاقی ذمہ داری سمجھتے ہوئے بڑے بھائی کی طرف سے خرچہ ہوتا ہے. اب یہ خرچہ ہو گیا, اس وقت کوئی بات نہیں ہوئی کہ وراثت میں سے کاٹ لوں گا,
صحیح,
ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. اب جب وراثت کی تقسیم کے مرحلے میں جب چھوٹے بھائی اپنا حق کا مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر یہ بات سامنے آتی ہے ہم نے تمہاری شادی میں خرچ کیا تھا، تو دیکھیں شادی میں جو خرچ آپ نے کیا اچھی نیت سے کیا اور ایک ذمہ داری نبھاتے ہوئے کیا کہ والد کا انتقال ہو گیا اب آپ کو کرنا ہے، تو اچھی اچھی نیتوں سے ان اخراجات کے جائز کاموں میں جو آپ نے اخراجات کیے ہوں گے تو اس پہ ثواب کی امید ہے، ٹھیک۔ اب رہا معاملہ یہ کہ وراثت میں سے وہ کاٹ لیا جائے تو کیا طے ہوا تھا؟
صحیح،
اگر طے ہوا تھا تو ٹھیک ہے، آپ کی کاٹنے کی صورت بن سکتی ہے،
صحیح۔
لیکن اس طرح عام طور پہ کوئی طے نہیں ہوا تو یہ آپ نے اپنی خوشی سے اپنی بہن اپنے بھائی کی شادی میں خرچہ کیا ہے تو وراثت میں سے کاٹنے کا اس وقت آپ مطالبہ نہیں کر سکتے۔ اب جو حقدار اپنے حق کا مطالبہ کر رہا ہے تو وہ حق بجانب ہے ترکے کے حوالے سے مطالبہ کرنے میں، لیکن اب جس کا حق بنتا ہے مثال کے طور پہ اب جن حضرات بھائی نے سوال کیا ہے، اگر بالفرض ان کے حصے میں 10 لاکھ روپے جتنی اماؤنٹ آتی ہے والد صاحب کے ترکے کو اگر کاؤنٹ کریں تو اب یہ کہنے میں پورے 10 ہی لوں گا،
ٹھیک،
تو ان کو بھی چاہیے تھوڑا سا یہ بھی ایک کمپرومائز کریں، یہ بھی ایک حسن اخلاق کا مظاہرہ کریں کہ بڑے بھائی نے اگر آپ کی شادی میں خرچہ کیا تھا انہوں نے تو اس بات کو ظاہر بھی نہیں کیا کہ یہ میں آپ کے ترکے میں سے لے لوں گا، لیکن انہوں نے آپ پہ جتنا خرچ کرنا تھا اپنی قدرت استطاعت کے مطابق وہ کر رہے تھے، تو تھوڑا آپ بھی، ضروری ہے کہ 10 لاکھ بنتے تو 10 لاکھ ہی لینا آپ پہ لازم ہے،
صحیح،
آپ 8 لاکھ لے لیں،
صحیح،
7 لاکھ لے لیں، 5 لاکھ لے لیں، یعنی یہ ضروری ہے کہ جس حصے دار کا جتنا حصہ بنتا ہے وہ اتنا حصہ لے، نہیں تو گناہگار ہوگا، ایسا نہیں ہے، وہ اپنے حصے کو لے کر پھر واپسی بھائی کو دے دے، اس کی بھی اجازت ہے،
صحیح۔
حصہ بنتا 1 لاکھ ہے، وہ کہتا مجھے 50,000 روپے دے تو بس 50، آپ نے بھی چونکہ میری شادی میں اخراجات کیے ہیں بہن بھائیوں کی شادی میں تو آپ کا کثیر حصہ خرچ ہوا ہے تو ہم اپنی طرف سے یہ 50,000 لے رہے ہیں، 50,000 آپ کے لیے چھوڑ رہے ہیں، آپ کو دے رہے ہیں، یا پورا 1 لاکھ لے گئے یہ خوشی کے ساتھ،
صحیح،
یہ نہیں کہ اب یہ جیسے بہت سے لوگ پھر مارتے ہیں وہ یہ لے اپنا پیسہ تو نے ہماری شادی میں خرچ کیا، تو یہ انداز نہیں،
ٹھیک،
اگر آپ کو دینا ہے تو خوشی سے دیں، چونکہ انہوں نے بھی آپ کی شادی میں جو خرچ کیا تھا خوشی سے ہی کیا تھا، تو بھلائی کا بدلہ
بھلائی،
اچھائی کا بدلہ اچھائی کے ذریعے سے دیا جائے گا، تو انہوں نے جو خرچہ کیا ہے تو وہ ان کی ایک غلط فہمی ہے کہ وہ اس کو وراثت میں کاؤنٹ کر رہے ہیں، یہ ان کی غلط فہمی ہے، تو ان کو دارال افتاء سے رجوع کرنا چاہیے، حق بنتا ہے یا نہیں بنتا تو وہاں بالکل واضح طور پہ جیسے یہاں پہ ڈیٹیل کی گئی کہ ایک صورت ایسی ہے جس میں وراثت کی صورت بن سکتی ہے کہ وراثت میں سے اب وہ کٹوتی ہو جائے کمی ہو جائے، لیکن یہ سب چیزیں عام طور پہ ہوتی نہیں ہیں، کوئی کرنا بھی چاہے گا اپنی بہن کی شادی میں کہ میں آپ کی شادی کر رہا ہوں لیکن وراثت میں جو آپ کا حصہ بنتا ہے وہ نہیں ملے گا، شادی کے زیورات اخراجات جہیز یہ سب چیزیں اسی کے عوض میں جائیں گی، تو ایسے بھائی کو عجیب سی نگاہوں سے دیکھا جائے گا، یہ شادی کر رہا ہے کیا کر رہا ہے، تو یہ ذمہ داری نبھا رہا ہے کیا کر رہا ہے، تو عام طور پہ یہ ایسا ہوتا نہیں ہے، جب ہوتا نہیں ہے تو اب اس کو وراثت میں ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے کہ تمہاری شادی میں جو خرچہ ہوا وہ تمہارا حق وراثت کا ادا کر دیا، اس طرح وراثت ادا نہیں ہوتی، تو ان کو بھی چاہیے اور ان کے جو بڑے بھائی ہیں یا جس بھی فیملی میں اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں تو آپس میں یوں ایک دوسرے کو اپنے احسانات جتلانے سے وراثت کا حق ختم نہیں ہوگا،
صحیح،
تو ان کو چاہیے شرعی پراپر رہنمائی کے لیے دارال افتاء اہل سنت سے رجوع کریں، بالمشافہ دارال افتاء اہل سنت تشریف لائیں، اگر آپ کے شہروں میں دارال افتاء موجود ہیں یا آپ کے شہر میں کوئی سنی مستند مفتی صاحب ہیں جو باقاعدہ فتویٰ نویسی کی فیلڈ سے بھی جن کا تعلق ہے،
صحیح،
تو ان سے رجوع کریں تو اس معاملے میں آپ کی احسن رہنمائی ہوگی اور کسی بھی طرح سے کوئی بھی بھائی دوسرے کا حق ضائع نہ کرے۔
مدی شر کے ناظرین وراثت کے حوالے سے بہت مفصل ہمیں مفتی صاحب نے جواب عطا فرمایا۔ یہاں پر ایک غور طلب بات یہ ہے کہ جو یہ ہمارے بہن بھائیوں والے رشتے ہیں، یہ خونی رشتے ہیں، ان کی شریعت میں بڑی اہمیت ہے، اور ظاہر پیسے کے حوالے سے جو یہ کنفیوژن پیدا ہوتی ہے یا جو مسائل پیدا ہوتے ہیں جس میں مفتی صاحب نے توجہ بھی دلائی، تو ظاہر پیسہ جو ہے یہ تو اس کو ہاتھ کا میل بھی کہا جاتا ہے اور بھی اس کے لیے باتیں کہی جاتی ہیں، لیکن کوشش یہ کی جائے کہ گھر کا جو ماحول ہو اللہ کرے یہ مدنی ماحول بن جائے، ایک دوسرے کی عزت ہو، ایک دوسرے سے محبت ہو، اور اس پیسے کی بنیاد پر آپس میں رنجشیں نہ ہوں۔ پھر ہوتا یہی ہے کہ غیبتوں کا اور تہمتوں کے دروازے کھلتے ہیں، اور پھر اچھا بھلا جو گھر ہوتا ہے وہ ویران ہو جاتا ہے، اس کے اندر نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔
مال کا جہاں تک معاملہ ہے، مال ایک ایسی چیز ہے جو جانے کے بعد واپسی آ جاتا ہے، آپ محنت کریں، کوشش کریں، آ جاتا ہے۔ بعضوں کے نصیب ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جتنا ضائع ہوتا ہے اس سے کئی گنا ان کو مل رہا ہوتا ہے،
مل جاتا
ہے۔ تو یہ مال کا آنا آسان ہے، لیکن دلوں میں جو نفرتیں بیٹھ جاتی ہیں، محبتیں چلی جاتی ہیں، تو محبت چلی جائے بھائیوں کے دلوں سے، بہنوں کے دلوں سے، تو یہ واپسی آنا ان کے دلوں میں مشکل۔ ان کی جو اپنی اولادیں ہیں نا،
اولادیں
یہ اور زیادہ
بھی بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ کرے۔ جی مزید کورس لیں گے۔
میرا یہ سوال ہے کہ جب نماز کے لیے تکبیر پڑھی جائے تو کس کلمے پہ نماز کے لیے کھڑا ہونا چاہیے؟ دوسرا سوال ہے کہ پگڑی باندھنے کے لیے ٹوپی کا ہونا ضروری ہے؟
جی نماز میں تکبیر اور
اقامت ان کی مراد ہے، کہ عام طور پہ اقامت کو بھی لوگ تکبیر کہتے ہیں، تو جب اقامت بعد جماعت نماز کے لیے کہی جاتی ہے، تو جب مؤذن حی علی الصلاح حی علی الفلاح تک پہنچے تو اس موقع پر پھر کھڑا ہونا چاہیے۔ تو اس سے پہلے شروع تکبیر سے ہی، تکبیر شروع ہونے سے بھی پہلے جو کھڑے ہو کے صف بنانا شروع کر دیتے ہیں تو یہ عمل مکروہ ہے۔ کتب فقہ میں، فقہ حنفی کی کسی بھی کتاب، نور الاضاء یہ ابتدائی کتاب ہے، یہاں سے لے کر آپ فتاوی قاضی خان تک کی جملہ کتب کو بھی اگر آپ دیکھ لیں، سب کتابوں میں اس مسئلے کو واضح طور پہ بیان کیا گیا ہے کہ اقامت کے شروع میں کھڑا ہونا مکروہ ہے۔ یہاں مکروہ سنت مکروہ تنزیہ ہی ہے، بچنا چاہیے اس عمل سے۔ اب اگر کوئی کھڑا ہوتا ہے تو گناہ گار نہیں ہے، لیکن جانتے بوجھتے ایک مکروہ عمل کا ارتکاب کرنا یہ اچھی بات بھی نہیں ہے۔ تو جو مستحب یہ ہے کہ اقامت کے وقت بیٹھا جائے، جب مؤذن حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہہ رہا ہو اس وقت ہی مقتدی کھڑے ہوں،
ٹھیک ہے،
اور اگر امام بھی اس وقت موجود ہے تو امام بھی اسی وقت مطلب کھڑا ہو جب حی علی الصلاح حی علی الفلاح کا کہنے کا موقع آ جائے۔ اب ان کا دوسرا جو سوال ہے، کیا امامہ شریف بغیر ٹوپی کے باندھا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو بغیر ٹوپی کے امامہ نہ باندھا جائے، ٹوپی کے اوپر امامہ باندھا جائے، کہ حدیث مبارکہ میں اس طرح کا مضمون ہے کہ ہمارے اور مشرکین کے درمیان فرق یہ ہے کہ ہم ٹوپی پر امامہ باندھتے اور وہ ٹوپی کا اہتمام نہیں کرتے۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ امامہ شریف جب باندھے تو ٹوپی ہونی چاہیے، اس کے اوپر پھر امامے کو اس کے پیچ لپیٹے اور اس طرح امامہ سجائے۔
ٹھیک جی، اگلی کال۔
میں آپ سے بول رہا ہوں، میرا نام محمد سرفراز ہے۔ کیا بہو کے لیے سسر محرم ہے یا غیر محرم؟
بہو کے لیے سسر کا کیا حکم ہے؟
اللہ تبارک و تعالی نے جن عورتوں کو کسی آدمی کے نکاح میں آنے کی حرمت بیان کی ہے کہ ان عورتوں سے نکاح نہیں ہو سکتا، تو انہی عورتوں نے اپنے جو بیٹے ہیں، سگے بیٹے، ان کی جو بیویاں ہیں ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے حرام فرما دیا ہے۔ تو یہ جب حرام کر دیا تو گویا جب بیٹے سے نکاح ہو گیا کسی عورت کا، تو جو بہو ہے وہ سسر کے لیے اوپر حرام ہو چکی، سسر اس کے لیے محرم بن گیا۔ اور محرم کی تعریف یہ ہے کہ جس سے کبھی بھی نکاح نہ ہو سکے، اگرچہ سسر سے پہلے نکاح ہو سکتا تھا، کسی بھی عورت کا، کسی بھی آدمی سے نکاح ہو سکتا ہے، لیکن جب نکاح ہو گیا بیٹے سے تو جو سسر ہے وہ اپنی بہو کے لیے محرم بن جاتا ہے۔ تو یہ اس حوالے سے جو کنفیوژن ہوتی ہے کہ سسر محرم ہے غیر محرم ہے، پردہ ہے نہیں ہے، تو چونکہ سسر جو ہے وہ محرم تو ہے، یہ باپ جیسا محرم نہیں ہے، بھائی چچا ماموں جیسا محرم نہیں ہے، تو اس موقع پر سسر سے اگر کوئی پردہ کرنا چاہے تو پردہ کرنا جائز ہے، پردہ کرنا جائز ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پردہ بالکل نہ کریں، جبکہ باپ یا بھائی یا شوہر ان سے عورت کا پردہ کرنا جائز نہیں ہے۔ پردے سے انداز وہ اپنے باپ کے سامنے ہی چہرہ نہیں لا رہی، ٹھیک ہے، یا اپنے بھائیوں کے سامنے پردہ کرتی ہے، تو یہ ایسے محارم ہیں کہ جن سے پردہ کرنا، چہرہ چھپانا، عورت کا اپنے سر کے بالوں کو چھپانا، یہ اس نیت سے کہ ان سے پردہ کروں، یہ جائز نہیں ہے. تو البتہ سسر یہ بھی محرم ہے ٹھیک ہے, لیکن چونکہ یہ بیٹے سے شادی ہونے سے پہلے غیر محرم تھا,
صحیح.
جب بیٹے سے شادی ہو گئی تو اب سسر اپنی بہو کے لیے محرم بن گیا, تو اس کا محرم بننا بعد میں ہے,
صحیح.
تو اس حوالے سے یہ اگر عورت اپنے سسر سے پردہ کرنا چاہتی ہے کرتی ہے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے, جائز ہے.
ٹھیک, ایس ایم ایس بھی شامل کرتے ہیں. حضور یہ ارشاد فرمائے کہ اگر ہسبینڈ پیسے نہ دیں اور وائف اپنے ہسبینڈ کی جو مخصوص جگہ ہوتی ہے جہاں وہ پیسے رکھتے ہیں تو کیا وہاں سے پیسے نکال کر اسے کسی نیاز میں یا پرسنل اپنے استعمال میں لا سکتی ہیں؟
دیکھیں, اس میں نان نفقہ ایک الگ چیز ہے کہ جو شوہر پہ واجب ہے عورت کی کفالت کرنا کھانے پینے کے, جو دستور کے مطابق عورت کا حق ہے وہ اس کو دیا جائے. اگر شوہر نان نفقہ نہیں دیتا تو عورت پھر اس کی جیب سے نکال کے بھی اپنی ضرورت کو پورا کر سکتی ہے, کیونکہ اس کے اخراجات شوہر کے ذمہ ہیں. نیاز, فاتحہ یا ویسے ہی کوئی فقیر آیا اس کو دینے کے لیے, اس کو شوہر سے اجازت لینی ہوگی. شوہر کی اجازت کے بغیر نیاز, فاتحہ, صدقات, خیرات کا عمل عورت نہیں کر سکتی. تو شوہر کی جیب سے یوں بغیر اجازت لے لینا کہ جس میں معلوم ہے کہ شوہر کو پتہ چلے گا تو ناراض ہوگا, تو اس کی اس صورت میں, شوہر کی ناراضگی کی صورت میں عورت کا لینا نکالنا پیسوں کا جائز نہیں ہوگا. ہاں, اگر شوہر نے اجازت دی ہوئی ہے معروف مقدار تک کہ اگر آپ کو ضرورت پڑے, کوئی مانگنے والا آ جائے تو 150 اتنی آپ دے دیا کریں, میرا انتظار نہ کریں, مجھ سے فون پہ تلا نہ لیں, اجازت دے دی, تو اب اسی صورت میں پھر اجازت ہوگی, لیکن جتنی اجازت ہے اتنی
ہوگی,
اس سے زیادہ نہیں.
اچھا, جن پر زکوٰۃ فرض ہو اور وہ نفلی صدقہ تو کریں, زکوٰۃ نہ دیں, تو ان کا صدقہ قبول ہو جائے گا؟
لیکن فرائض جب ذمے پر باقی ہوں تو نوافل کا ثواب موقوف رہتا ہے, رکا ہوا رہتا ہے, تو زکوٰۃ لازم ہے, نفل ادا کر رہے ہیں, تو اصل جو ان کے اوپر لازم ہے یعنی ہم پر جو لازم ہے وہ فرائض, یہ لازم ہے. نوافل ہم پہ لازم نہیں ہے, نوافل قرب الہی کا ذریعہ ہے. تو جب فرائض کی ادائیگی ہو جائے گی, ہم اپنا حق اپنے اوپر جو اللہ تعالیٰ کا حق تھا اس کی ہم نے ادائیگی کر دی, اب ہم اللہ تعالیٰ کی محبت میں جو نوافل, صدقات, خیرات کا یہ سلسلہ کر رہے ہیں, تو یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی ایک علامت ہے.
صحیح.
نماز جو پنجگانہ فرض ہے وہ ہم نے ادا کر لی, اب نوافل کا تہجد میں اٹھ کر اوابین, اشراق و چاش اور اس کے علاوہ بھی نوافل کا جو اہتمام ہے یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی علامت ہے.
صحیح.
لیکن فرائض ادا کیے بغیر صرف نوافل پڑھتے رہیں گے تو یہ ایک بہت بڑی شیطان کی ایک سازش بھی ہے کہ فرائض سے روک کر نوافل میں لگا دیا. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ نوافل پڑھنا جائز نہیں ہے.
صحیح.
نوافل پڑھنا اپنے اعتبار سے جائز ہے, لیکن فرائض کو چھوڑنے کی وجہ سے آدمی گنہگار ہوگا. تو زکوٰۃ کا جب سال پورا ہو گیا تو اب اس کی ادائیگی میں تاخیر کرنا یہ جائز نہیں ہے, تو بالکل زکوٰۃ نہ دینا.
صحیح.
یہ عمل بھی ناجائز ہے. آدمی گویا زکوٰۃ کا سال پورا ہونے پر اب جو تاخیر کر رہا ہے, سال, 6 مہینے, 2 سال, 4 سال, تو یہ مسلسل گناہگار ہو رہا ہے. ایک گناہ ہوتا ہے جو باقاعدہ آدمی نے وقتی طور پہ کیا, ختم ہو گیا.
صحیح.
لیکن یہ گناہ ایسا ہے, فرائض کی ادائیگی میں تاخیر, جو زکوٰۃ کی ادائیگی میں تاخیر کرنا یہ جائز نہیں ہے, تو یہ مسلسل گناہگار ہو رہا ہے.
صحیح.
تو توبہ بھی کریں اور زکوٰۃ جو اس پہ واجب ہے, فرض ہے, اس کی ادائیگی جلد از جلد کر لیں.
ٹھیک.
اور نوافل رہتے ہیں, ہم بھی کرتا رہے.
صحیح. کی کورس لیتے ہیں.
حضور, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو بندہ عمرہ کرنے جاتا ہے تو کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سب سے پہلے اپنے عمرے کی بجائے حضرت اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عمرہ کرے, بعد میں اپنا کر لے, کیا یہ ہو سکتا ہے؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اکثر عام طور پہ لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ جب ہم پہلی مرتبہ یا بعد میں بھی خانہ کعبہ شریفہ جاتے ہیں, پہلی نظر پڑنے پر جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے, تو اس میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, کئی لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے پہلے جو دعا کی جائے, یا اس کا کیا مسئلہ, اس سلسلے میں ہماری رہنمائی فرما دیں.
اچھا, عمرے پہ گئے ہیں اور ظاہر عمرہ کی ادائیگی کے جو بھی شریعت نے بیان کیا, اب اپنا نہیں کر رہے, پہلے وہ سرکار کی طرف سے انہوں نے منسوخ کیا.
دیکھیں, یہ جو عمرے کا جب احرام باندھیں گے,
جی جی,
تو ان پہ لازم ہے جب بھی کوئی میقات سے باہر کا آدمی ہے, جب بھی وہ عمرے کے لیے میقات کراس کرتا ہے تو اس کو احرام باندھنا ہے. اب اس احرام سے یا تو حج کر لے یا عمرہ ادا کر لے.
ٹھیک ہے.
تو عمرے کے جو مناسک ہیں وہ اس کو ادا کر لیں
گے.
اب یہ کہ یہ میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے کیا ہے, تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی کام کر رہے ہیں وہ آپ اپنے لیے تو کر رہے ہیں،
صحیح ہے،
اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پہنچانا مقصود ہے. پہلے آپ نیت یہ کر رہے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ عمرہ کروں گا، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یہ عمل آپ ہی کریں گے.
صحیح.
اس کو یوں سمجھیں، اگر کوئی دم لازم ہونے کی کوئی صورت احرام کی جنایت جرم ایسا کر لیا جس پہ دم لازم ہو جائے، صدقہ لازم ہو جائے، تو یہ کس پہ لازم ہوگا؟
اسی پر ہوگا
نا. تو اس کا مطلب یہ کہ جو آپ نے مناسک ادا کرنے ہیں عمرے کے، تو وہ آپ کے اپنی طرف سے اولن کے لائیں گے. ہاں، اس پر جو ثواب ملتا ہے وہ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں گویا نظر ہو رہا ہے.
صحیح.
تو اچھی بات ہے یہ. اب اس کے بعد پھر یہ اپنی نیت سے کرتے ہیں، تو یہ پہلا جو کیا یہ ان کا اپنی ہی نیت سے کہلائے گا، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف جو اس کی نسبت ہے وہ بطور ایصال ثواب ہے.
صحیح.
کر سکتے ہیں.
خانہ کعبہ کو جو
دیکھا جائے اور اس وقت جو دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے، تو اب یہ پلک جھپکنے یعنی آنکھیں کھولے رکھیں، وہ فوراً اب پلک جھپکنے سے پہلے پہلے دعا کرنی ہے، اس طرح کی کوئی بات
نہیں
کتابوں میں ہم نے پڑھی. تو اس لیے اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بس کعبے پہ نظر پڑی، آنکھیں کھول کے رکھیں، جھپکے نہیں، کیونکہ اگر جھپک لی تو وہ ٹائم گزر گیا. ایسا نہیں.
جی اگلی کال.
میرا نام محمد انس ضیاء ہے اور میں باب المدینہ کراچی سے فرید آباد. میرا یہ سوال ہے کہ صاحب مزار کے قدم مبارک کو چومنا کیسا؟
صاحب مزار کے قدم مبارک کو چومنا کیسا؟
صاحب مزار کے قدم شریف تو قبر شریف میں ہی ہوں گے، تو ان کی قبر کے جو پاؤں کی طرف والا جو حصہ ہوتا ہے، تو عام طور پر اسی کو قدموں کا چومنا عرفن کہہ دیا جاتا ہے. تو امام اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں علماء کے حوالے سے ہی بتایا ہے کہ ادب یہ ہے کہ مزارات اولیاء کو بوسا نہ دیا جائے ادب کے طور پہ.
ٹھیک ہے.
اگر کوئی چوم لیتا ہے تو گناہ گار نہیں ہے. امام اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پر ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ مزار کو چومنا، صاحب مزار کے مزار کو چومنا بزرگوں کے، تو اس کے یہ معاملہ جو نا ایک یہ دائی اور مانے ان دو کے درمیان موجود ہے. دائی سے مراد ایک چیز ہے جو طلب کر رہی ہے کہ مزار کو چوما جائے.
صحیح.
تو فرمایا کہ دائی ہے محبت اولیاء.
ٹھیک.
کہ اولیاء کرام کے جس طرح دست بوسی کی جاتی ہے ان کے قدموں کا چومنا بھی جائز ہے، مستحسن مستحب ہے، تو اسی طرح ان سے نسبت رکھنے والی کسی چیز کو چومنا، تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ قبر کو چوما جائے.
ٹھیک ہے.
لیکن ایک چیز مانے ہے، وہ یہ ہے کہ جب صاحب مزار ہوتے ہیں تو ان سے ایک آدمی، چونکہ وہ حیات ہوتے ہیں، تو ایک ادب اس وقت بالکل نمایاں رہتا ہے. وصال ہونے کے بعد پھر تھوڑا مزار آتے اولیاء پہ جو معاملات ہیں اس کو پیش نظر رکھا جائے تو ادب کی کمی ہو جاتی ہے. تو فرمایا گیا کہ ادب روک رہا ہے، وہ مانے ہے کہ نہ چوما جائے، اور محبت یہ دائی ہے ابھار رہی ہے کہ مزار کو چوما جائے. تو فرمایا کہ اب اگر کوئی غلبہ محبت میں چوم لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ادب والی بات کو فوقیت دی جائے گی. تو مزارات اولیاء کو ادب یہ ہے کہ نہ چومے، بلکہ فرمایا گیا کہ چار ہاتھ کم از کم یہ دور رہے، اور ادب کے ساتھ مطلب جو دعا وغیرہ ان کے وسیلے سے اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، اس طرح کے معاملات کریں. تو چوم لینا کوئی شرک نہیں ہے، گناہ نہیں ہے. اور اگر اس کی ڈیپ میں جائیں تو فتاوی رضویہ میں نویں جلد میں اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیلی اس موضوع پہ کلام بھی فرمایا ہے، اور ایک موقع پر باقاعدہ فرمایا کہ صحابہ کرام علی رضوان سے بھی نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر انوار، اس وقت تو وہ جالی مبارکہ کے اندر اور جالی کے آگے بھی بڑی سیسا پلائی دیوار، اب مطلب اس تک رسائی نہیں ہے، اور دور صحابہ میں تو صحابہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر شریف مزار پر انوار پہ یوں حاضر دے لیا کرتے تھے. تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قبر انور پر اپنی گال کو چہرے کو لگائے ہوئے تھے.
سبحان اللہ، سبحان اللہ.
اس طرح دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان سے بھی ایسا عمل ثابت ہے، حضور کے قبر انور سے اپنے چہرے کو مس کرنا. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بھی اعلی حضرت نے لکھا کہ جب وہ ملک شام سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب خواب میں آئے، ان کو طلب فرمایا، تو جب وہ آئے تھے تو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں مزار پر انوار پہ آ کے انہوں نے اپنے چہرے کو رکھ دیا تھا، مس کیا تھا۔ تو یہ غلبہ محبت ہے، تو یہ چومنا شرک نہیں ہے، حرام نہیں ہے۔ اگر اس کو شرک کہا جائے گا تو حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان پر کتنا سخت حکم لگے گا، جبکہ وہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ایمان کو ہمارے لیے آئیڈیل بنایا ہے۔
سبحان اللہ۔
آمنو کما آمن الناس،
ٹھیک ہے،
ایمان لاؤ جس طرح یہ صحابہ ایمان لائے ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اے صحابہ، حضور کے صحابہ سے خطاب، کہ اگر کفار تمہاری طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم ایمان لائے ہو تو وہ ہدایت پا جائیں۔
اللہ،
تو صحابہ کرام علیہ رضوان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف پہ اپنے چہرے کو رکھنا، چہرے کو، گال کو مس کرنا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ حضور کے قبر سے اپنے جسم کو ملنا غلبہ محبت میں، یہ شرک نہیں ہے۔
صحیح،
لیکن ادب چونکہ ہم میں نہیں ہے تو ہم اپنے اعتبار سے یہی کہیں گے کہ ادب یہ ہے کہ اس کو ہم ہاتھ نہ لگائیں، چومے نہیں، چوم لیں تو اس پہ کوئی ایسا سخت حکم شریعت کا نہیں لگے گا۔
ٹھیک جی، مزید کورس لیں گے۔
میرا سوال یہ ہے کہ دکان پہ بعض پیشہ وارانہ فقیر آ جاتے ہیں اور نشے بھی ہوتے ہیں، تو وہ اللہ کا نام دے کے سوال کرتے ہیں، تو کیا نشئیوں کو اور پیشہ ورانہ فقیروں کو دینا جائز ہے؟
جیسے آج کل جس طرح کے حالات ہیں، ابھی مطلب تجربات یہی ہیں کہ آپ کسی بھی دکان پر، یعنی ایک مبالغے والی بات ہے، مطلب کوئی پیچھے کھڑا ہوتا ہے کہ مجھے دودھ دلا دیں، مجھے یہ دلا دیں، اس طرح کی کیفیت بہت بعض اوقات بڑی آزمائش ہو جاتی ہے آدمی کے لیے۔ کیا فرمائیں گے؟
پیشہ ور جو فقیر ہے اس کے انداز سے بھی ایک معلوم ہو جاتا ہے، روزانہ کا اس کا ایک وہیں اسی پوائنٹ پہ کھڑا ہونا، اور لوگوں کی نظروں میں بھی وہ گرا ہوا ہوتا ہے، لیکن اس کو فکر نہیں ہوتی کسی قسم کی۔ تو پیشہ ور جو فقیر ہے اس کو دینے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کو دینا گویا اس کے اس کام پر جو کہ بھیک مانگنے کا عمل ہے، بلا حاجت شرعی بھیک مانگنا، کسی سے دست سے سوال، کسی کے آگے دراز کرنا، یہ جائز نہیں ہے۔
صحیح،
تو جب اس کو مسلسل دیتے رہیں گے تو اس کا پیشہ بنا ہوا ہے، تو یہ اس کام پہ مدد بھی ہے۔
صحیح،
تو پیشہ ور کوئی آدمی ہے تو اس کو نہیں دیں گے۔ پھر ان کا معاملہ تو اور تھوڑا آگے ہے۔
صحیح،
ایک تو ہے کہ اس میں پیشہ ور ہے، دوسرا وہ نشائی بھی ہے۔
نشائی،
اب ایسے آدمی کو آپ 10 روپے بھی دیں گے تو وہ 10 روپے کرتے کرتے اس نے وہ 500-600 روپے جمع کر کے وہی کام کرنا ہے جو نشے والی کی چیز ہے، تو یہ ایک اور کام پہ بھی مدد ہو جائے گی۔
صحیح،
ہاں اگر یہ بھوکا ہے، آپ اس کو ہوٹل لے جائیں یا ہوٹل والے سے آرڈر دے کے جو بھی اس کو کھانا پیک کرا کے اس کو دے دیا جائے۔
صحیح، پیک کرا کے دینا بھی مسئلہ ہے، کیونکہ دیکھا یہ گیا ہے کہ وہ ٹھیک ٹھاک وہ کھانے بھی جمع کر رہے ہوتے ہیں اور پھر پتنی کیا ان کی ترکیب ہوتی ہیں، آگے کس مطلب بیچ دیتے ہیں۔ بہتر یہ کہ کہا جائے کہ آپ یہاں کھا لیں،
یہاں کھا لیں، مطلب کوئی ایسی صورت کہ جس میں یہ اطمینان رہے کہ اس کا مس یوز نہیں ہوگا۔
صحیح،
کہ کھانا بیچ دیا ادھر سے 50 روپے کا کھانا، وہ 20 روپے میں بیچ دیا، ان کے لیے کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے۔ تو اگر جہاں یہ خدشہ ہے نا کہ ہمارے دی ہوئی مدد سے یہ نشہ ہی کرے گا، تو وہاں اس کی مدد نہ کی جائے۔
ٹھیک، مزید کورس لیتے ہیں ہم۔
میں عثمان عطاری عرض کر رہا ہوں، میرا سوال ہے کہ میں اپنی مسجد میں مؤذن ہوں، تو جب میں اذان پڑھنے کے لیے جاتا ہوں تو میں بھول جاتا ہوں نیت کرنا، تو مجھے یہ بتا دیں کہ اس کا ثواب بھی ملے گا جو میں نے بغیر نیت کی اذان پڑھی، پڑھ کے پھر اس کے بعد مجھے یاد آتا ہے کہ وہ میں نے نیت بھی نہیں کی، تو ارشاد فرمائیے گا۔
کیا فرماتے ہیں، نیت اذان کے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے؟
دیکھیں ان کی کیا نیت ہوتی ہے۔
صحیح،
اذان ایک نماز کی دعوت ہے۔
صحیح،
جب یہ اذان دے رہے ہیں تو اب یہ شاید ان کے ذہن میں یہ ہوگا کہ اور بہت ساری اچھی اچھی نیتیں جو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسائل میں مختلف مواقع پہ مختلف چیزوں کی اچھی اچھی نیتیں شامل کرتے ہیں، تو یہ وہ نیتیں جو 6, 7, 8, 12 یہ کر سکتے تھے، اس کا موقع نہیں ملا، جلدی جلدی اذان دے دی۔ تو دیکھیں اذان دینے کی جو فضیلت، نفس اذان دینے کی جو فضیلت ہے، یہ اس نیت سے کہ میں یہ لوگوں کو نماز کی دعوت دے رہا ہوں، اس
سنت پہ عمل کر رہا ہوں،
سنت پہ عمل کر رہا ہوں، اس نیت سے اگر اذان دے رہے ہیں تو نفس اذان کا جو ثواب ہے وہ ان کو ملے گا۔ اب بہت ساری نیتیں جو اس میں اور مزید اٹیچ ہو سکتی تھیں، وہ اگر نہیں کر پائے تو اب وہ اس کے ثواب سے محرومی ہوگی کہ جتنی اچھی اچھی نیتیں ہم شامل کرتے رہیں گے
ثواب بڑھ جائے گا.
کام ایک ہی ہوتا ہے لیکن اس کام کی پہلو نکالیں گے, یہ اس لیے بھی کر رہا ہوں, اس لیے بھی کر رہا ہوں, اس لیے بھی کر رہا ہوں, تو جتنی نیتیں شامل ہوں گی اتنا اجر و ثواب اس عمل کا بڑھ جاتا ہے.
ٹھیک. اچھا, ایس ایم ایس یہ ہے کہ میت جو ہوتی ہے, ایک تو میت کو بوسا دینا, بعض اوقات جیسے اب کسی کے والد ہیں, والدہ ہیں یا دیگر محارم کے حوالے سے بھی. اچھا, اب میت کو جس چارپائی پر یا جس بستر پر لٹایا گیا تو کیا اس کو دھونا ضروری ہے تدفین کے بعد؟
اپنے جو محارم ہیں
جی جی,
جیسے والد یا والدہ
صحیح,
یا اسی طرح بیٹا تھا اس کا انتقال ہو گیا, اب اس کی شفقت محبت میں اگر اس کو بوسہ دے دیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر والد ہیں, والدہ ہیں, اب بطور تعظیم بھی کہ ایک ہمارے سے رخصت ہو رہے ہیں, تو بطور تعظیم بھی اس موقع پر اگر بوسہ دیا جائے تو اس میں حرج نہیں ہے. تو رہا معاملہ دوسرا سوال تھا کہ
چارپائی
اس پر اس کے لاش کو
میت کو
جس میں انتقال ہوا تھا جس چارپائی پہ, اس صورت میں یا غسل سے پہلے یا غسل کے بعد مختلف مراحل جو مردے کے اب جو گھر کی چیزوں کے ساتھ اٹیچمنٹ رہی ہے, تو اب یہ ذہن کہ اب اس کو دھونا پڑے گا.
صحیح.
بلکہ بعض لوگ چارپائی کی وہ جو ساری رسیاں ہیں وہ کاٹ کے نئی بنواتے ہیں چارپائیوں کو, تو یہ اب جو کاٹ دیں وہ ضائع ہوئیں, اسراف ہوا. پھر دوسرا یہاں وہ جو وہم تھا, خیال تھا کہ یہ پتہ نہیں کیا نحوست,
نعوذ باللہ,
تو آپ کے والد جب تک زندہ تھے تو کوئی نحوست نہیں تھی, اور جب انتقال ہو گیا تو وہ ایسے ہو گئے کہ ان کی جسم کی باڈی کہیں پہ بھی لگی ہے تو وہ چیزیں دھو.
صحیح.
مسلمان ناپاک نہیں ہوتا.
صحیح.
اس اعتبار سے کہ وہ جس چیز کو ٹچ ہو جائے
وہ بھی ناپاک,
وہ چیز بھی ناپاک ہو گئی. مسلمان ایسا ناپاک نہیں ہوتا, نہ زندگی میں نہ بعد وفات.
صحیح.
خشک ہے, سب کچھ ہے, اب اس کو پھر دوسرے کے غسل بھی دے دیا, اب تو وہ دوسرے زاویے سے بھی مطلب پاک ہو گیا. پھر بھی یہ خیال دل میں لانا کہ اس چیز کو ٹچ ہوا تو یہ منحوس نحوست والی چیزیں ہو گئیں, تو یہ خیالات جو ہے نا, یہ خیالات نحوست والے ہیں.
صحیح.
ان کو دور کریں, نہ کہ چارپائیوں کی جو رسیاں ہیں ان کو کاٹ دیا جائے,
دھویا جائے.
تو یہ وہم کا علاج کریں.
صحیح.
یہ وہم کا جتنے علاج ہو گیا تو بہت سارے معاملات, ہماری آدھی روٹین اپنی زندگی کی خود ہی سیٹ ہو جائے گی.
قرآن مجید کا صرف ترجمہ پڑھ سکتے ہیں؟ اور اگر ترجمہ بھی پڑھیں تو کس کا پڑھیں؟ کیا فقط ترجمہ ہمیں کافی ہوگا؟
دیکھیں, ترجمہ بہت سارے زبانوں میں بھی ہوا ہے, اردو زبان میں بھی بکثرت تراجم موجود ہیں, علماء اہل سنت مستند علماء اہل سنت کے بھی موجود ہیں, اور امام اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ گویا اردو تراجم کا ایک بالکل واضح, ان کا گویا ہم کہیں کہ شاہکار ہے, ان سب پہ فائق ہے مستند ہونے کے اعتبار سے بھی.
صحیح.
تو اسی کو پڑھا جائے. اب یہ ہے کہ بہت ساری آیات ایسی ہیں کہ جن میں ایک کامن معنی ہے, اقیم الصلاۃ واتو زکا, نماز پڑھو زکات دو. اب ایک آدمی اس کو یہ نہیں پتا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے.
صحیح.
حکم تو پتہ چل گیا, واتو زکات, زکات دینی ہے, کتنی دینی ہے, کیا دینی ہے, زکات ہوتی کیا ہے, کتنے پہ لازم ہوتی ہے.
صحیح.
تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں تفسیروں میں پتہ چل رہی ہوتی ہیں.
صحیح.
تو بہت سارے آیات ایسی احکامات کی ہیں کہ صرف ترجمہ پڑھنے سے شاید وہ اس حکم کو صحیح طور پہ آدمی سمجھ نہیں پائے گا, غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے, تو اس لیے اس کو تفسیروں کی حاجت ہے. تو اردو زبان میں عام فہم تفاسیر میں جیسے خزائن العرفان صدر الافاضل علیہ رحمہ کی ہے, مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی نور العرفان, یہ دونوں تفسیریں کنز الایمان پر ہیں.
صحیح.
اسی طرح ایک اور تفسیر جو المدینۃ العلمیہ کی مطبوعہ مفتی قاسم صاحب دامت برکات العالیہ کی لکھی ہوئی, تو سیرات الجنان, تو سیرات الجنان ماشاءاللہ اللہ یہ حالیہ دنوں میں اس کی 10 جلدوں پر مکمل یہ سیٹ بھی ہو چکا الحمدللہ. تو یہ آپ اس تفسیر کو اگر پڑھیں گے تو اس میں مزید عام فہم کر کے اس کو بیان کیا گیا ہے, اور جو درس قرآن جو ہمارے علماء دیتے ہیں
جی
ان کے لیے سیرات الجنان بہت ہی مفید ہے.
سبحان اللہ.
تو یوں صرف ترجمہ پڑھ لینا یہ بھی اجر و ثواب کا باعث ہے, لیکن قرآن فہمی اگر ہمیں چاہیے تو اس کے لیے ہمیں تفسیر کی طرف جانا پڑے گا, اور مستند عام فہم تفاسیر میں صراط الجنان, خزائن العرفان, نور العرفان اور بھی کچھ تفاسیر ہیں جو اس حوالے سے پڑھی جا سکتی ہیں.
ٹھیک جی, اگلی کال.
صاحب میرے پاس یہ سوال ہے کہ ہمارے تو داڑھی خود بھی نہیں رکھتے ہیں نا, تو اگر کوئی رکھ لے تو انہیں بھی برا بھلا کہتے ہیں, ایسا کرنا کیسا؟
کیا فرماتے ہیں؟
داڑھی رکھنا, جب داڑھی کے بال آ گئے مرد کے تو اب اس کو داڑھی رکھنا یہ واجب ہے, اور ایک مٹھی تک دراز کرنا یہ بھی واجب ہے.
ٹھیک,
تو اب اگر اس کو برا سمجھا جاتا ہے تو اب سنت کی ادائیگی ایک آدمی کر رہا ہے تو اس کو برا, اس کو لان تان کرنا, اس کو ہوٹنگ کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے. اگر سنت کی تحقیر, اگر معاذ اللہ اس نیت سے کوئی ہوٹنگ کرتا ہے, داڑھی کا مذاق اڑاتا ہے, اور داڑھی اس کو پتہ ہے سنت ہے, اس سنت کی حیثیت سے اس کا مذاق اڑا رہا ہے, تو پھر تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تو اگر کوئی سنت پہ اس دور میں عمل کر رہا ہے تو بجائے اس کے کہ اس کی ٹانگیں کھینچی جائیں, اس کی ہمت ختم کی جائے, ایسے میں تو حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. خاندان میں ایک تو نکلا
داڑھی شریف والا,
داڑھی شریف والے, تو خوشی ہونی چاہیے کہ ہمارے خاندان میں بھی بھائی سارے داڑھی منڈے نہیں ہیں, ایک فلاں صاحب نے داڑھی رکھی, اب ان کو دیکھا دیکھی جذبہ کرنا چاہیے.
صحیح.
نہ یہ کہ اگر کوئی سنتوں پہ عمل کرے تو اس سے گلے شکوے کیے جائیں, اس پہ ہوٹنگ کسی جائے, اور اس کو اس عمل سے روکا جائے.
صحیح.
کہ مسلمان کی صفت تو یہ ہے کہ نیکی کے کاموں میں مددگار ثابت ہوتا ہے.
ٹھیک.
اور برائی کے کاموں سے روکتا ہے, اور یہ نیکی کے کاموں سے روکنا, برائی کے کاموں کا حکم دینا, یہ تو منافقوں کا صفت ہے, کفار کی صفت ہے. تو اب ایک آدمی داڑھی رکھ رہا ہے, اس کو داڑھی سے روکنا تو یہ ایک اچھی بات سے روکنے والی بات ہے, اور داڑھی منڈانے کا کہنا تو یہ برائی کا حکم دینے والی بات ہے. تو یہ مسلمان کی صفت نہیں ہے. مسلمانوں کو اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کو ملحوظ رکھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, داڑھیوں کو بڑھاؤ, مونچھیں پست کرو, اور یہودیوں مجوسیوں کی مخالفت کرو. مختلف احادیث میں اس قسم کے الفاظ وارد ہوئے ہیں. تو ہمیں تو داڑھی منڈے جو چہرے, جو یہودوں, یہودی مجوسی ان حضرات کے یہ چہرے ہوتے ہیں, ان چہروں جیسا چہرہ بنانے سے تو ہمیں منع کیا گیا ہے.
صحیح.
تو ایک مسلمان اگر داڑھی رکھ رہا ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس سنت پہ عمل کر رہا ہے. اور غور کریں کہ فرعون جیسا شخص جس نے خدائی کا دعویٰ کیا, کافر, ایسا شخص بھی داڑھی والا تھا.
تو اچھا, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پچھلے زمانے کے اندر یعنی داڑھی یہ مطلب مرد کے لیے گویا کہ وہ ضروری تھی,
یہ مرد کفار بھی رکھتے تھے.
صحیح.
تو یہ جتنے بھی اگر کفار ہیں, ابو جہل, یہ اس طرح کے, یہ سب داڑھیوں والے تھے.
صحیح.
تو یہ چونکہ مردوں کی ایک علامت ہے, جس طرح عورتوں کے لیے بال ہے نا سر کے.
صحیح.
کوئی بھی عورت اپنے سر کے بال گنجی نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ یہ عورت کے لیے زینت ہے,
ایک پہچان ہے.
تو لمبے بال کندھوں سے نیچے, اور مردوں کی پہچان یہ داڑھی کے بال ہیں. تو اس لیے مرد حضرات کو داڑھی رکھنی چاہیے, اور علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ مخنث نہ بنے. تو یعنی وہ ایسے آدمی کے جو عورتوں کی نقل کرتے ہیں, عورتوں کے چہرے سے داڑھی نہیں ہوتی, تو چہرے سے داڑھی ہٹا دینا یہ عورتوں کی نقالی ہے, اس عمل سے بچنا چاہیے, ضروری ہے.
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, جو سنا ہے, جو سیکھا ہے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی, آؤ علماء سے پوچھ لے.